أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اصول دین در تفسیر المیزان ہمارا موضوع گفتگو ہے. اس کے اندر ہماری بحث توحید میں چل رہی تھی اور توحید کا معنی کیا ہے, توحید کے کتنے مراتب ہیں, اس پر ہماری گفتگو کافی حد تک ہو چکی ہے. ہماری جو بحث تھی وہ یہاں توحید افعالی میں پہنچی تھی اور عرض کیا تھا کہ توحید افعالی کے مختلف مراتب ہیں. ان میں سے ایک مرتبہ توحید ربوبی تھا کہ جس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. آج توحید افعالی کا دوسرا مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جس کو توحید حاکمیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, التوحید فی الحاکمیہ, توحید حاکمیت. توحید ربوبی کے بعد جو مراتب توحید افعالی کے ذکر کیے جاتے ہیں, مثلا اس میں توحید حاکمیت ہے, توحید عبادی ہے, توحید اطاعت ہے, اس قسم کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں یا مراتب بیان کیے جاتے ہیں, یہ حقیقت میں ربوبیت کے بعد ہیں, نتائج ہیں توحید ربوبیت کے, متفرع ہیں توحید ربوبیت پر. یعنی ربوبیت کا لازمہ کیا ہے؟ حاکمیت رکھنا. ربوبیت کا جو لازمہ ہے وہ ہے عبادت, اس کی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا. یہ لوازمات توحید ربوبی میں سے ہیں. توحید ربوبی میں عرض یہ کیا تھا کہ اس کائنات کا مدبر فقط اور فقط خداوند متعال کی ذات ہے. اب حاکمیت, اس کو اگر تحلیل کیا جائے, چاہے حاکمیت تکوینی مراد ہو یا حاکمیت تشریعی و اعتباری مراد ہو, حاکمیت تکوینی یہ جو کائنات کے اندر تصرفات موجود ہیں, اور یہ بحث جو ہے وہ تقریباً مربوط ہے قضاء و قدر الہی کے ساتھ, کہ وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ مزید روشن ہو جائے گا. اور حاکمیت تشریعی سے مراد یعنی قانون گزاری, احکامات کا جاری کرنا, لوگوں پر حکومت کرنا, امر و نہی کے ذریعے ان پر تصرف کرنا, ان کے نفوس کے اوپر تصرف کرنا, یہ حاکمیت تشریعی کہلاتی ہے. مثلا جو حکومتیں قائم ہیں دنیا کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ حاکمیت تشریعی ہے, کیونکہ امر و نہی کے ذریعے یہ حکومتیں قائم ہیں. دستور العمل موجود ہوتا ہے, قوانین وضع کیے گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ قوانین جو ہیں ان کے ذریعے جامعے کی مدیریت کی جاتی ہے. پس حاکمیت تشریعی یعنی قانون اور اس کے ذریعے مدیریت کرنا. جب ہم توحید ربوبی کے اندر یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مدبر کائنات فقط و فقط خدا کی ذات ہے ولا غیر, پس اس توحید کے اوپر جو نتائج مترتب ہوں گے, جو مراتب توحید بنیں گے اس کے بعد اسی کے دائرہ کار کے اندر, تو اس میں بھی ہمیں توحید کا قائل ہونا پڑے گا. حاکمیت چونکہ ایک قسم کی تدبیر ہے, چونکہ یہ تدبیر ہے، اور توحید ربوبیت میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تدبیر کرنے والا فقط خدا کی ذات ہے، حق تدبیر فقط خدا کو حاصل ہے، پس حاکمیت کا حق بھی خدا کو حاصل ہے. اب چاہے وہ حاکمیت امور تکوینی کے اندر ہو یا حاکمیت کیا ہے، تشریعی و وضعی و اعتباری امور کے اندر ہو. یہ توحید حاکمیت کا معنی ہے. یعنی تکوینی طور پر بھی تصرف جو کرنا ہے وہ بھی خدا ہی کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، اور قانون کی صورت میں امر و نہی کے ذریعے جو تدبیر کرنا ہے وہ بھی کیا ہے، خدا ہی کا حق ہے. یہ توحید حاکمیت کا معنی بنتا ہے. علامہ طباطبائی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 115 پر توحید حاکمیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں. سب سے پہلے حکم کی تحلیل کرتے ہیں، حکم کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں کہ حکم لغت میں کس معنی پر دلالت کرتا ہے. وہاں پر یوں بیان کرتے ہیں کہ حکم یعنی اتقان یعنی متقن، مضبوط، محکم. لیکن حکم کے اندر جو اتقان و احکام و مضبوطی موجود ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اگر یہ اس قسم کی مضبوطی کسی چیز میں پائی جائے تو وہ کبھی بھی متلاشی نہیں ہو سکتی، اس کے اجزاء بکھر نہیں سکتے، وہ ہمیشہ کیا ہے، ایک ہی چیز بنی رہے گی، اپنے اجزاء کے ساتھ جڑی رہے گی اگر یہ اتقان موجود ہوا. بس اگر اس قسم کا اتقان و احکام و مضبوطی موجود ہو کہ اس کے اجزاء جو ہیں کبھی جدا نہ ہو سکیں، شے کے جز جز نہ ہو سکیں، ان میں جدائی نہ آ سکے، تو متلاشی نہ ہو سکیں اس کے اجزاء، اس کو کہتے ہیں حکم. بس حکم ایک خاص مضبوطی کا نام ہے. یہی معنی پھر باقی مشتقات میں بھی موجود ہے. یہ معنی جامع ہے کہ جو تمام مشتقات کے اندر موجود ہے، مثلا چاہے وہ احکام کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحکیم کی صورت میں ہے، چاہے وہ حکمت کی صورت میں ہو، چاہے وہ حکومت کی صورت میں ہو، جتنے بھی آپ مشتقات لے لیں، یہ معنی ان کے اندر محفوظ ہے، یہ موجود ہے ان کے اندر. بس حکم کا لغوی معنی اتقان ہے، مضبوطی و احکامیت. دیکھیں علامہ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 115 پہ اس طریقے سے فرمایا، کہتے ہیں مادت الحکم تدل على نوع من الاتقان، کہ حکم کا جو لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے اتقان و محکم کی ایک خاص قسم پر. نوع من الاتقان، اتقان کے ایک نوع کے اوپر، ایک قسم کے اوپر، کہ يتلاءم به اجزاء وينسد به خلل، کہ وہ اتقان اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اجزاء آپس میں ملے رہتے ہیں، سازگار رہتے ہیں، اور ان کے جو خلل ہیں وہ خلل بند ہو جاتا ہے. فلا يتجزا الى الاجزاء، وہ شے کیا ہے، اجزاء میں تبدیل نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، جز جز نہیں ہو جاتی. ولا يتلاشى الى الابعاد، اور وہ بعض بعض نہیں ہوتی، وہی ٹکڑوں کے معنی میں ہے. حتی یضعف اثرہ، کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلا یتجزا الی الاجزاء، جز جز نہیں ہوتا تاکہ اس کا اثر و نتیجہ ضعیف ہو جائے، وینکس صورتہ، اور اس کی جو طاقت ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. نا، جز ہمیشہ جڑے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور وہ شے اپنی مضبوطی، اپنی قوت میں باقی رہتی ہے. وَعِلَى ذَلِكَ يَرْجِعُ الْمَعْنَى الْجَامِ بَيْنَ تَفَارِيقِ مُشْتَقَاتِهِ، کہتے ہیں کہ یہی جو معنی جامع ہے، یہ معنی جامع جو مختلف مشتقات میں پایا جاتا ہے، وہ اسی معنی کی طرف پلٹتا ہے. چاہے وہ احکام، وہ مشتقات جو ہیں، احکام ہیں، تحکیم ہے، حکمت ہے، حکومت ہے وغیرہ ذالک، اور اس قسم کی جو صورتحال بنتی ہے. یہ تھا اس کا لغوی معنی. اب حکم، جس طرح کہ ابھی تھوڑا دیر پہلے آپ کی خدمت میں وضاحت کی ہے کہ تقسیم ہوتا ہے حکم تشریعی کی طرف اور حکم تکوینی کی طرف. حکم تشریعی قوانین کی صورت میں اجرا ہوتا ہے، اس کو حکم تشریعی کہتے ہیں. حکم تکوینی کائنات کے امور میں تکوینن کیا ہے، تاثیر کرنا، تصرف کرنا، یہ کیا ہے، حکم تکوینی کہلاتا ہے. تو اب دلیل عقلی ہمارے پاس موجود ہے کہ حاکمیت میں توحید کے ہم قائل ہیں. اس کی دلیل وہی ہے کہ جو ہم توحید ربوبیت میں بیان کر کے آ چکے ہیں. علامہ طباطبائی اس کو اس طریقے سے تبیین کرتے ہیں، اور میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. اسی جلد نمبر 7 اور صفحہ 115 ہی کے اندر فرماتے ہیں، نظریت التوحید الذی یبنی علیہ القرآن الشریف بنیان معارفہ. توحید کا نظریہ، وہ نظریہ کہ جس پر قرآن کریم نے معارف کی بنیاد کو کھڑا کیا ہے، یہ نظریہ توحید. لما کانت تثبت حقیقت التأثیر فی الوجود للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، جب یہ نظریہ توحید یہ ثابت کر رہا ہے یا کر چکا ہے کہ وجود کے اندر تأثیر کا حق اور حقیقت تأثیر فقط خدا کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس تاثیر کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند عبارتیں چھوڑ دیں اور اصل مطلب کی طرف میں لے کر آتا ہوں. وبل جملہ لما کانت تاثیر لہو تعالی، جب یہ بات نظریہ توحید ثابت کر رہا ہے کہ تاثیر فقط خداوند متعال کے لیے ہے، کان الحکم الذی ہو نوع من التاثیر والجعل لہ تعالی، اور حکم جو ہے وہ ایک قسم کی تاثیر ہی ہے، ایک قسم کا جعل ہے، ایجاد ہے ایک قسم کی، قوانین کے ذریعے نفوس میں تصرف کیا جاتا ہے، حقائق تکوینیہ میں تصرف کیا جاتا ہے، جعل کیا جاتا ہے قانون کے لیے. تو جب یہ تأثیر ہے گویا کہ حکم، تو یہ حکم پس کیا ہو جائے گا؟ فقط خدا کے لیے ہوگا. جب تأثیر خدا کے لیے ہے تو حکم بھی ایک قسم کی تأثیر ہے، تأثیر کی ایک قسم ہے، تأثیر کی ایک شاخ ہے حکم، تو پس یہ حکم بھی فقط کس کے لیے ہوگا؟ خدا کے لیے ہوگا. سواءٌ فی ذلک الحکم فی الحقائق التکوینیہ، چاہے وہ حکم جو ہو وہ حقائق تکوینیہ میں ہو، او فی الشرائع الوضعیت الاعتباریہ، چاہے وہ شرائع کے اندر ہو، شرائع یعنی شریعت کے اندر ہو. شرائع شریعت کے اندر کیا ہے؟ مختلف قوانین کو وضع کیا گیا اور ان قوانین کے ذریعے مردم کے نفوس کے اوپر تصرف کیا گیا ہے، وہ یہ حق کس کا ہے؟ فقط خدا کا ہے. بس ایک دلیل عقلی ہمارے پاس جو ہے وہ توحید ربوبیت ہی ہے، توحید خالقیت ہی کی طرف پلٹتی ہے. یہ تھی دلیل عقلی. اور ہمارے پاس قرآنی دلائل بھی متعدد ہیں، متعدد آیات موجود ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ حاکمیت فقط خدا کے لیے ہے. مثلا سورہ انعام کی آیت نمبر 57 کی طرف اگر رجوع کریں، وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الحکم الا للہ. اسی سورہ انعام کی پھر 62 نمبر آیت میں ہے، الا لہ الحکم، کہ حکم خدا کے لیے ہے. قصص کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہو رہا ہے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، حمد ہے پروردگار کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہ الحکم، اور حکومت اور حکم کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. اسی طریقے سے سورہ رعد کی 41 نمبر میں ارشاد ہو رہا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکم، اللہ हुक्म करता है और उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं की जा सकती, उसके हुक्म को पुश्ते पर्दा या पुश्त पर नहीं डाला जा सकता। बस ये आयात दलालत कर रही हैं इस बात के ऊपर कि हुक्म फकत खुदा वंदे मुताल के अंदर ही मुनहसिर है। अल्लामा यूं इरशाद फरमाते हैं इसी मीजान जिल नंबर 7 सफा नंबर 116 पे, लौकाना ले गैर ही तआला हुक्मुन, अगर गैरुल्लाह के लिए हुक्म होता, लकाना लहू अन युअक्किबा हुक्महू व युआरिज़ा मशीयता, तो वो क्या करता, हुक्म खुदा से सरपीची कर सकता और उसकी खुदा की मशीअत के मुआरिज हो जाता, मुकाबले में आ जाता, अगर गैरुल्लाह के लिए ये हुक्म मौजूद होता। बस फहाज ही आयातुन खासतुन ओ आमतुन, ये आयात चाहे खास हो या आम, तदुल्लो अला इख्तिसासिल हुक्म तकवीनी बिही तआला, के हुक्म तकवीनी मुख्तस है परवरदिगार के लिए, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। और हुक्म तशरीई भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया, ये भी खुदावंदे मुताल ही के साथ खास है, चूंकि हुक्म जो है हम बेमाने आम भी ले सकते हैं और हमारे पास मौजूद हैं आयात हुक्म तशरीई के अंदर भी इन्हिसारियत पर। यह था एक मतलब। अब कोई आकर ये एतराज कर सकता है कि आप कह रहे हैं कि तशरीई हुकूमत हो या चाहे तकवीनी हुक्म हो, हर दो सूरत में खुदा फकत हाकिम है, हुक्म खुदा के लिए है, गैरुल्लाह के लिए नहीं है, लेकिन हम कुरान ही के अंदर देखते हैं कि खुदा बंदे मुताल ने हुक्म तशरीई की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ भी दी है। जैसा कि जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन्नास बिल हक, हमने तुम्हें खलीफा बनाया है जमीन में, बस तुम क्या करो, लोगों के दरमियान हक के जरिए फैसला करो। बस यहां हुक्म तशरीई मुराद है कि खुदा के बनाए हुए कवानीन के जरिए क्या करो, लोगों के दरमियान हक का फैसला करो। पैगंबर को इरशाद हो रहा है कि अनिहकुम बैनहुम बिमा अनजल अल्लाह, जो परवरदिगार ने नाजिल किया है उसके जरिए लोगों के दरमियान हुक्म करो। बस हुक्म तशरी की निस्बत जो है वो पैगंबर की तरफ भी दी गई है। तो अब ये कैसे साजगार है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि खुदा फकत हुक्म तशरी व हुक्म तकवीनी का मालिक है, लेकिन एक मकाम पर हम जाकर देखते हैं कि हुक्म तशरी की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ भी दी गई है। जवाब तौहीद खालकियत और तौहीद रबूबियत में वाजे हो चुका है, तफसील से वहां पर जिक्र किया था कि खुदा बंदे मुताल जब सिफात में इनहिसार होने को साबित कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है कि ये फकत मेरे लिए है, ये फकत खुदा के लिए है, इसके अलावा कोई इसके अंदर शरीक नहीं है, तो वहां पर इस्तिकलालियत की तरफ निगाह होती है। यानी खुदा बंदे मुताल के अलावा कोई गैरुल्लाह भी मुस्तकिल तौर पर हुक्म की सिफत से मुत्तसिफ नहीं है, हाकिम फकत खुदा की जात है, लेकिन इज्ने इलाही के जरिए गैरुल्लाह भी मुत्तसिफ हो सकता है सिफत हुक्म से, सिफत से इज्ने इलाही के जरिए। इज्ने इलाही का मुराद क्या है, यानी ये हुक्म के जो इंसान के पास है, गैरुल्लाह के पास है, ये किसका दिया हुआ है, ये खुदा का दिया हुआ है, तूले खुदा में है, न कि अर्ज व मुकाबले खुदा में, ये इज्ने इलाही का माना है। علامہ اس کا جواب اسی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 116 میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یفید ان الحکم الحق ان الحکم الحق للہ سبحانہ بالاصالہ، یعنی یہ جو آیات قرآنیہ دلالت کر رہی ہیں انحصاریت کے اوپر، اور دوسری طرف سے حکم تشریعی کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی دی جا رہی ہے، ان دو آیتوں کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکم اصالت و استقلالی طور پر فقط خدا کے لیے ہے، ولا یستقل بہ احد غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے ساتھ مستقل نہیں ہے، ویوجد لغیرہ بإذنہ، اگر غیر اللہ کے پاس یہ صفت ہے تو وہ کیا ہے، اذن الہی کے ذریعے ہے. ولذالک عد تعالی نفسہ احکم الحاکمین، اسی وجہ سے کہ غیر اللہ اذن الہی کے ذریعے صفت حکم سے متصف ہو سکتا ہے، پروردگار نے اپنے آپ کو احکم الحاکمین کہا ہے، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا خدا کی ذات ہے. اس کا مطلب ہے اور بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، حاکم ہیں کوئی اور بھی، لیکن خدا احکم الحاکمین ہے. وخیرہم خیرہم او یعنی خیر الحاکمین ہے، لما انہ لازم الاصالت والاستقلال والاولیہ، احکم الحاکم ہونا، خیر الحاکمین ہونا، یہ اصالت و مستقل ہونے کا لازمہ ہے، یعنی جو بھی مستقل طور پر حاکم ہوگا وہ احکم الحاکمین ہوگا، وہ خیر الحاکمین ہوگا. جیسا کہ سورہ 3 کی 8 نمبر آیت میں ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 87 کے اندر ہے، وہو خیر الحاکمین. بس جواب یہ بنتا ہے کہ استقلالی طور پر فقط خدا، لیکن اذن الہی کے ذریعے غیر اللہ بھی حاکم کہلا سکتا ہے. یہ بات ہماری حکم تشریعی کے اندر تھی، ابھی تک یہ جو اشکال اور جواب بیان کیا ہے وہ حکم تشریعی میں تھا کہ غیر اللہ کی طرف حکم تشریعی کی نسبت دی گئی ہے، اور ایک طرف سے انحصار کو بیان کیا گیا، اس کا جواب ہم نے دیا کہ وہ استقلالی ہے انحصاری والا، اور جہاں پر غیر اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے وہاں پر اذن الہی شامل ہے. لیکن علامہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر آپ تدبر کریں تو حکم تکوینی کی نسبت خدا نے کسی کی طرف نہیں دی ہے، کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں حکم تکوینی کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو. جس طرح کے حکم تشریعی کی نسبت جو ہے غیر اللہ کی طرف ہے، حضرت داؤد کو کہا جا رہا ہے کہ فحکم بین الناس، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے فحکم بینہم بما انزل اللہ، حکم کی نسبت، حکم تشریعی کی نسبت غیر اللہ کی طرف دی جا رہی ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں حکم تکوینی کی نسبت جو ہے وہ اصلاً غیر اللہ کی طرف ہمیں ملتی ہی نہیں ہے اصلاً. کیوں؟ ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، یہ قاعدہ انتہائی شریف قاعدہ ہے، بہترین قاعدہ ہے، اور ہر مومن کو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اور یہ بہت ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہ ہر وہ صفت کہ جس کے اندر استقلالیت کی بو آتی ہو، اس صفت کو ہم غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو رب والی، کہ استقلالیت تقریباً اس کے اندر پائی جاتی ہے، پس غیر اللہ کو رب نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے مثلاً بدیع السماوات والارض، آپ دیکھیں کہ بدیع کی نسبت خداوند متعال نے غیر اللہ کی طرف نہیں دی ہے. بارئ الخلق، بارئ هو اللہ البارئ، بارئ کا جو تعبیر ہے آپ دیکھ لیں غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں دی ہے. فاطر کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف نہیں دی ہے. और इस किस्म की जो बात सिफात हैं, क्यों? इनके अंदर इस्तेकलालियत की बू मौजूद है, तो लिहाजा गैरुल्लाह की तरफ निस्बत नहीं दी जा सकती। तो अल्लामा फरमाते हैं कि हुक्म तकवीनी भी इन्हीं किस्म की, इसी किस्म की सिफात में से है कि जिसमें इख्तिसास पाया जाता है परवरदिगार के लिए, जैसे फातिर मुख्तस है खुदा के लिए, जैसे बदी मुख्तस है खुदा के लिए, जैसे बारी मुख्तस है खुदा के लिए, हुक्म तकवीनी मुख्तस है खुदा के लिए, लिहाजा हम खुदा गैरुल्लाह की तरफ निस्बत नहीं दे सकते और खुदा ने भी नहीं दिया। देखें इबारत फरमाते हैं, अम्मल हुक्म तकवीनी फला यूजदु फीहा अला मा अज़कुर मा यदुल्लु अला निस्बत ही इला गैरे। फरमाते हैं हुक्म तकवीनी को अगर देखा जाए तो जितना मुझे याद है, अल्लामा फरमाते हैं, जितना मैंने तदब्बुर किया कुरान में, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है कि जिसमें हुक्म तकवीनी की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ दी गई हो। वह इनकानत मानी आमत सिफात, अगरचे मानी में ऐसे मानी में से जो आमत सिफात है और ऐसे अफआल में से है कि जो खुदा की तरफ निस्बत दी गई है और गैरुल्लाह की तरफ निस्बत देना इज्ने इलाही के जरिए कोई मुश्किल नहीं रखता, जैसा कि हमने इल्म की निस्बत खुदा की तरफ भी है गैरुल्लाह की तरफ भी है, कुदरत की सिफत जो है खुदा की तरफ निस्बत भी दी जाती है गैरुल्लाह की तरफ भी दी जाती है, इसी तरह हयात, इसी तरह खल्क, इसी तरह रिज्क, इसी तरह इहाता, मशीयत वगैरह, लेकिन हुक्म जो है इसकी निस्बत जो है वो नहीं दी गई है। कहते हैं क्यों? लअल्ला ज़ालिका मुराअतन लिहुर्मते जानिब ही तआला, शायद इस वजह से कि परवरदिगार की हुर्मत और इज्जत की मुराआत रखते हुए, ले इशआर सिफा बिनो इन मिनल इस्तिकलाल, क्योंकि हुक्म तकवीनी वाली सिफत के अंदर इस्तिकलालियत पाई जाती है, बू है इसके अंदर इस्तिकलालियत की, अल्लजी ला युसव ला मुसव्विगा लिनिस्बतिही इला हाज़िल अस्बाब अल्मुतवस्सिता, कि यही इस्तिकलाल फिर क्या है, मुजव्विज फराहम नहीं करता कि हम हुक्म तकवीनी की निस्बत जो है वो गैरुल्लाह की तरफ दें, अस्बाब की तरफ दें, मसलन मलाइका की तरफ निस्बत दे दें, नबी की तरफ निस्बत दे देना, ये इस्तिकलाल एक किस्म का पाया जाना, बू आना इस्तिकलालियत का, ये इजाजत नहीं देता कि हम गैरुल्लाह की तरफ इसकी निस्बत दें। कमा अन्नल कजा वल अम्र अत्तकवीनियन ने कजालिक, कजा और अम्र का मरहला भी इसी तरीके से है कि हम गैरुल्लाह की तरफ निस्बत नहीं देते। वह नजीरा तो हाफिजाल का अल्फाजुल बदी एवल बारी वल फातिर, अल्लाह फरमाते हैं कि इसी किस्म के अल्फाज और भी पाए जाते हैं, फकत हुक्म तकवीनी का मसला नहीं है बल्कि और भी अल्फाज हैं कि जो फकत मुख्तस हैं परवरदिगार के साथ, वो क्या हैं? बदी का लफ्ज है, बारी का लफ्ज है, फातिर का लफ्ज है, व अल्फाज उखर और दूसरे अल्फाज भी हैं कि यजरी मजरा फिल इशआर बिमानी, ऐसे अल्फाज के जिनके अंदर इशआर व बू मौजूद होती है, ऐसे मानी की कि तुम बे ओ अनो इन मिनल इख्तिसास, कि जिनमें इख्तिसास की जो इख्तिसास की खबर दे रहे होते हैं, यानी ये गोया के मुख्तस हैं परवरदिगार के साथ, यानी चूंकि मुस्तकिल की बू आ रही है इसके अंदर। वह इन्नमा कुफ्फ अन इस्तेमाल हफी गैर मोरद ही ताला, बस खुदा के अलावा गैर में इन अल्फाज का इस्तेमाल से रोका गया है, क्यों? रियायतन लिहुर्मत साहत रुबूबिया, ताकि रुबूबियत की साहत की एहतराम किया जाए, एहतराम रुबूबियत व इलाह व खुदा, इन अल्फाज की निस्बत हम गैरुल्लाह की तरफ नहीं दे सकते। बहुत सारे और मसाइल आप इसके जरिए हल कर सकते हैं। के जिसमें इस्तिकलालियत की बू आती है, लिहाजा उसकी निस्बत जो है हम परवरदिगार की तरफ, अपना गैरुल्लाह की तरफ नहीं दे सकते। बस ये इश्काल और जवाब, और उसके बाद हुक्म तकवीनी जो है वो मुख्तस है परवर दिगार के साथ। ये अल्लामा ने यहां पर इतनी ही बहस जिक्र की है जिल नंबर 7 में। इसके बाद तौहीद इबादी का मरहला आ जाता है कि इसको फिर बाद में बयान करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।